بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سب الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات حاضرین گرام قدر عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی مسلسل توجہات اور ذوق ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں. رضویہ امام برگاہ میں شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان مرکزی اشرۂ مجالس الحمدللہ اب اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جہاد معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے اور اس عنوان پر اب تک کی گئی چھ تقاریب میں ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر جو افکار کیے اس کا محصل مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، نجات آدمیت کے لیے سلسلہ عصمت و طہارت جاری فرمایا انبیاء و مرسلین کی صورت میں، اور ان معصومین نے بغیر تلوار کے بغیر خون بہائے فلاح و صلاح کا راستہ دکھایا. کسی بھی معصوم نے اس لیے کسی انسان کو قتل نہیں کیا کہ وہ کافر تھا، بڑی توجہ اس جملے پر، کسی بھی معصوم نے کسی انسان کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ کافر تھا یا مشرک تھا. کافروں اور مشرکوں کو ہدایت دینے آئے تھے، قتل کرنے نہیں آئے تھے. اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو جب سب قتل ہو جاتے تو ہدایت کس کی کرتے؟ صلوات بھیجنا محمد والے محمد. اگر ایک ایک کر کے سارے کافروں پر تلوار زنی شروع کر دیتے معصومین تو پھر ہدایت کس کی ہوتی؟ انسانیت باقی کہاں رہتی ہے؟ ان معصومین کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ یہ انسانوں کو جو گم کردہ راہ ہے، جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، جو صراط حق سے ہٹ گئے ہیں، ان سب کو اپنی تعلیمات اور اپنی تبلیغات اور اپنی بصیرت کے ذریعے سے مائل و صراط مستقیم کریں، متوجہ و ایمان کریں. یہی ان کے کردار کی بلندی تھی اور یہی ان کا طریقہ جہاد تھا. ان مجالس میں ہم نے جناب آدم کا تذکرہ کیا، جناب نوح کا تذکرہ کیا مختصرا، جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، جناب یوسف علی نبینا کا تذکرہ کیا. جتنے بھی جلیل القدر معصومین تشریف لائے ہیں، سب نے جہاد کیا ہے کفر کے خلاف، مگر تلوار سے نہیں، کردار سے. جہاد کیا ہے شرک کے خلاف، مگر تلوار سے نہیں، علم سے. اس لیے کہ اسلام کی اساس علم ہے، اسلام کی بنیاد علم ہے، اسلام کا آغاز علم ہے، اسلام کی ابتدا علم ہے، اسلام کی انتہا علم ہے. اسلام کی ابتدا میں بھی علم ہے. اگر آپ اسلام کی ابتدا آدم سے لیتے ہیں تو وہاں بھی علم ہے. اگر اسلام کی ابتدا خاتم سے لیتے ہیں تو دعوت ذو الاشیرہ میں شہر علم بھی ہے، باب علم بھی ہے. صلوات اللہ محمد آل محمد. دعوت ذو الاشیرہ میں اگر یہاں سے اسلام لیتے ہیں تو یہاں شہر علم اعلان رسالت کرنے والا ہے، باب علم تصدیق رسالت کرنے والا ہے. اگر انتہائے اسلام غدیر ہے، میدان غدیر خم ہے، جہاں دین مکمل ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئی، جہاں اللہ راضی ہوا، تو وہاں بھی یا محمد ہے یا علی ہے. یعنی اسلام کے آغاز میں بھی علم ہے، اسلام کی انتہا میں بھی علم ہے. اسلام علم کے ذریعے سے سینوں میں گھر کرتا ہے، تلوار کے ذریعے سے سروں کو مسخر نہیں کرتا. جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ فرعون ہوتا ہے. جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ فرعون ہوتا ہے، جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ نمرود ہوتا ہے، جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ شداد ہوتا ہے، جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ حامان ہوتا ہے، جو سروں پر زبردستی چور دروازوں سے مسلط ہو جائے، چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو، زبردستی رات کے اندھیرے میں چور دروازوں سے سروں پر مسلط ہونے والے کو یزید کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے. سلام میرے بابا دبلن محمد. اس لیے کہ معصومین نے جو جہاد فرمایا ہے عزیزان محترم، بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا اس ابتدا میں تاکہ آج ایک نتیجہ جہاد معصوم کا ہم سرکار ختم مرتبہ تک لے کر آتے ہیں، تاکہ کل اور پرسوں کے مجلس میں انشاءاللہ مولا کائنات کے جہاد کی کچھ ہلکیاں دکھائیں گے. سلامت دے دیں آپ آواز بلند. اجدان محترم، کردار کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے انسانی دلوں کو مسخر کرنے والے کو معصوم کہتے ہیں. معصوم محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، معصوم با اختیار ہوتا ہے. یہی تو اس کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ با اختیار بھی ہے پھر بھی تلوار نہیں اٹھاتا، صاحب ذوالفقار بھی ہے پھر بھی تلوار نہیں اٹھاتا، قوت سے پروردگار بھی ہے پھر بھی اپنے مفاد یا اپنی دشمنی میں تلوار نہیں اٹھاتا، معصوم با اختیار ہو کر بھی انسانی سروں پر مسلط نہیں ہوتا، اور گناہگار بے اختیار ہو کر بھی جسے اپنے صبح کا پتہ نہیں ہے. بہت توجہ ہے جناب، بڑا سلام ہے بابا جی. جسے اپنی صبح کا پتہ نہیں ہے، جسے اپنی شام کا علم نہیں ہے، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اگلے دن میں تخت پر ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اقتدار میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، زمین پر ہوں گا یا فضا میں ہوں گا، فضا میں ہوں گا یا خلا میں، جس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ کل میرا حشر کیا ہونے والا ہے، کل میرا انجام کیا ہونے والا ہے، عزیزان محترم وہ بے اختیارے
محض ہونے کے باوجود بھی انسانی سروں پر مسلط ہو جاتا ہے، لیکن معصوم سارے اختیارات رکھتے ہوئے بھی، ایسے اختیارات رکھتے ہوئے بھی کہ جب چاہے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، جب چاہے ستارے کو اپنی ٹیڑھی پر اتار دے، جب چاہے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے شیر قالین کو مجسم شیر بنا دے، جب چاہے دو انگلیوں میں خیبر کے دروازے کو اس طرح پلٹ دے جیسے صحیح طالب علم اپنی کتاب کا ورق پلٹتا ہے۔ بھیجے محمد عالم محمد پر بھی بلند ترین سلوات بھیجے محمد عالم مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا اس مرحلے تک میں جو فرمائے کہ معصوم یہ سارے اختیارات رکھتے ہوئے بھی کہ سورج کو پلٹا سکتا ہے، چاند کو توڑ سکتا ہے، ستارے کو اتار سکتا ہے، شیر قالین کو مجسم بنا۔ آپ دیکھیں معصوم کی احتیاط، بھائی میں انتہائی جملہ کہہ رہا ہوں، ابتدا ہی میں معصوم کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ معصوم صرف گستاخ کو سزا دیتا ہے۔ اللہ بہت توجہ، ادھر گستاخی ہوئی حجت تمام کی، اب بھی بات آ جا، پھر جادوگر نے گستاخی کی، پھر کہا اب بھی بات آ جا، پھر جادوگر نے گستاخی کی۔ ہاں آپ کا سنا ہوا ہے، وہ سنانا مجھے مقصود نہیں، ایک جملہ کہنا ہے اور اس پر میں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ اذان محترم تین مرتبہ وارننگ دی حجت تمام کی، اور اس کے بعد بھی جب گناہگار جادوگر مسلسل گستاخی پر عمل کرتا رہا، اس وقت معصوم نے دیوار اور تعلیم پر بنے ہوئے شیر کی طرح اشارہ کر کے کہا کیا دیکھتا ہے، اٹھ اور جادوگر کو نکل جا۔ معصوم آپ دیکھیں اور جہاد معصوم کا طریقہ دیکھیں، ابھی بھی تلوار استعمال نہیں کی، دربار بادشاہ کا، درباری بادشاہ کے، جادوگر بادشاہ کا، لیکن امام کی بصیرت دیکھیں، معصوم کی بصیرت دیکھیں، کیا دیکھتا ہے، اٹھ اور جادوگر کو نکل جا۔ علیدان محترم یہ تو سارے سنی شیعہ مورخین نے لکھا کہ ادھر امام نے حکم دیا کہ جادوگر کو نکل جا، ادھر شیر مجسم ہوا اور جادوگر کو نکل گیا، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ معصوم کے حکم دینے میں اور شیر کے مجسم ہونے میں دیر کتنی لگی۔ محترم سوال میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تاریخی فیصلہ انشاءاللہ اس رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اشرے سے لیں گے، مولا سلامت رکھے۔ رضویہ امام بارگاہ کا یہ اشرہ پورے شہر کا مرکزی اشرہ قرار پا رہا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے پر نور مجالس ہو رہی ہے۔ اللہ انٹرسٹیز کو سلامت رکھے، خصوصاً ہمارے یاد صاحب کو، ہمارے سرکبر صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے سینئر ساتھیوں کو، اور منتظمین کو، ہمارے اسکاؤٹس کو، ہمارے والنٹیئرس کو، کہ جو اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ مومنین کی تمام تر سہولتوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ٹرسٹ کے والنٹیئر حضرات، ان کے بیچز لگے ہوئے ہیں، وہ دروازے پر بھی موجود ہیں، بیچز کے گیٹ بھی موجود ہیں، آپ جاتے ہوئے جو بھی معاونت کر سکتے ہیں ان حضرات کی، وہ معاونت کیجئے، یہ سوچ کر کیجئے کہ حسین بڑے خوددار امام کا نام ہے، حسین بہت خوددار مولا کا نام ہے، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آپ مولا کی بارگاہ میں اگر ایک قدم آگے بڑھیں گے حسین آپ کو 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم اس توجہ کے ساتھ ہمارے ان دوستوں سے تعاون کیجئے۔ میں صرف ایک جملے پر آپ کی توجہ مبذول کرا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے مضمون پر، اور وہ یہ کہ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ کتنی دیر لگی معصوم کے حکم دینے میں اور حکم کی تعمیل میں۔ نہیں دوستو ایسے نہیں، آپ کو تو اس پر بہت غور کرنا ہے۔ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، نتیجہ ایک جہاد معصوم کے عنوان سے ہم دینا چاہتے ہیں، اور بہت خوبصورت نتیجہ۔ اگر آپ نے غور فرمایا، قالین پر بنا ہوا ہے شیر، کھچی ہوئی ہے آڑی ترچھی لکیریں، امام حکم دیتے ہیں، اور آج کے سائنسی دور میں امام کا یہ اقتدار، معصوم کا یہ جہاد اور ابھر کر سامنے آئے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ کسی شے کی تخلیق کے لیے، کسی شے کی کریشن کے لیے، عزیزان محترم کسی شے کی کریشن کے لیے یا مادے کی ضرورت ہے، میٹر کی ضرورت ہے، یا روح کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں سائنسدان کہ یہ جو شیر تعلیم بنا ہوا ہے نہ مادہ ہے نہ روح ہے، ارے یہ دنیا کے گناہگار سائنسدان ہیں جو مادے کے محتاج ہیں یا روح کے محتاج محتاج ہے، لیکن معصوم اتنا بااختیار ہوتا ہے جو نہ مادے کا محتاج ہے نہ روح کا محتاج ہے، اس لیے کہ یہ لکیریں نہ مادہ ہیں نہ روح ہیں۔ امام نے کہا اٹھ اور جادوگر کو نکل جا، دوستو کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کتنی دیر میں یہ تصویر مجسم ہوئی، کب ہڈیاں بنی، کب جبڑا بنا، کب کھال آئی، کب تم بنی، کب پنجے بنے، کب شیر قالین سے چلا، کب دربار میں آیا، کب جادوگر کو نکل گیا۔ اچھا ابھی بھی توجہ نہیں کی، جہاد معصوم کی امانت داری دیکھے کہ یہ شیر قالین مجسم ہو کر، حیوان بن کر، درندہ بن کر دربار میں گیا تھا، کسی ایسے کمرے میں نہیں تھا جہاں صرف معصوم اور جادوگر تھے، ایسا نہیں، بھرے دربار میں تھا، 500 درباری بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھے ہیں۔ ایوان کو یہ تمیز کس نے ادا کی کہ وہ صرف جادوگر پہ حملہ کرے، جادوگر کو نکل جائے؟ اداداروں یہی جہاد معصوم ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی درباری پر حملہ کیا ہو، کسی اور پر چھٹا ہو، درندہ ہے مگر پہچانتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے۔ محمد والے محمد درندہ ہے، حیوان ہے، مگر یہ پہچانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ معصوم کا دشمن کون ہے، اور یہ احتیاط ہے جہاد معصوم کی، ورنہ جو تصویر کو مجسم کر سکتا ہے وہ سارے دربار کو ہلاک بھی کروا سکتا تھا، وہ سارے دربار کو ہلاک بھی کروا سکتا تھا بادشاہ کے لیے، لیکن مہلت دیتا ہے معصوم۔ دوستو پوری توجہ، مہلت دیتا ہے معصوم، یہ معصوم کی بصیرت ہوتی ہے، معصوم نہیں آپ اور نہیں کہہ چکے پر، معصوم کبھی رد عمل کا شکار نہیں ہوتا، معصوم کبھی ریئیکشنری نہیں ہوتا، معصوم اپنے جذبات غضب سے مغلوب، معصوم مغلوب ہوتا ہی نہیں، معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو مغلوب نہ ہو، معصوم تو ہوتا ہی غالب ہے، غالب بھی ہوتا ہے، اللہ کل غالب بھی ہوتا ہے، اب جو ہے نا معصوم کہیں بھی کسی مرحلے پر بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ بصیرت معصوم کو نہ سمجھنے والے چاہے شک کرتے رہے، لیکن معصوم مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ عزیزان مرتبہ، جب لوگ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں معصوم صلح کر لیتا ہے، صحابہ نے محمد والے محمد میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس کے نتیجے تک پہنچے، سننے کے پورے پس منظر میں پہنچے۔ جب گناہگار جنگ کے مشورے دیتے ہیں، معصوم کہتا ہے تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا، حالانکہ معصوم پوری تیاری سے گیا، سرکار رسالت ماں حج کی تیاری سے نکلے ہیں، توجہ ہے، حج کی تیاری سے نکلے ہیں میرے مولا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں، راستے میں کافر آڑے آئے ہیں، کہا کہ اس سال ہم حج نہیں کرنے دیں گے، جہاد معصوم دیکھیں، سرکار رسالت مآب کی بصیرت دیکھیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں ہم اس سال جہاد نہیں کریں گے، ہم اس سال حج نہیں کریں گے، اس سال حج نہیں کریں گے، جہاد معصوم کا انداز دیکھیں، اس سال ہم حج نہیں کریں گے، لوگوں کو اعتراض بھی ہو رہا ہے، لیکن معصوم اپنے فیصلے پر اگر ہے، معصوم اپنے فیصلے پر بہت توجہ جانب ہو کر، لیکن معاہدہ کرو کہ آئندہ سال ہم حج کریں گے، کافر کہتے ہیں بالکل معاہدہ کر لیجیے، عبداللہ کے بیٹے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا خوبصورت، یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کیا شرائط لکھوائی گئی ہیں، عزیزان محترم ایسی دب کر شرائط ہیں کہ سب لوگوں کو اعتراض ہو گیا تھا، ایسی دب کر شرائط مانی ہے، یہ جہاد معصوم ہے، ہم اس سال ایسے ہی واپس لوٹ جائیں گے، جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ بھی تمہیں بخش جائیں گے، اللہ اللہ بہت بھائی، جہاد معصوم کی بصیرت دیکھیں آپ، ہم اس سال بغیر حج کے واپس لوٹ جائیں گے، جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں، دیکھیں معصوم کی بصیرت کا، پورے مجمع کی توجہ، بڑا سلامت رکھے آپ کو، ہم اس سال واپس لوٹ جائیں گے، جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ تمہیں بخش جائیں گے، اور پھر دیکھیں عجیب منزل تیسری، ہمارے جتنے آدمی تمہارے پاس گرفتار ہیں تم انہیں ہمیں واپس نہ کرنا، تمہارے جتنے ہم نے گرفتار کیے ہیں ہم وہ واپس بھیج دیں گے. قیدیوں کا تبادلہ بھی یک طرفا. سلوات بھیجے نا محمد آنے والا کیا سسٹم دیا ہے, کیا مزاج دیا ہے اللہ کے رسول نے. اجان مطلب فخر کریں گے, سجدے کریں گے عظمت رسالت ماں کو. جہاد معصوم اپنے عروج پر نظر آتا ہے, بصیرت معصوم اپنے عروج پر نظر آتی ہے. ابھی میں شبلی رحمانی کا ایک حوالہ آگے چل کے پیش کرنے والا ہوں, مگر ذرا سا اس ابتدا میں آپ کی توجہ چاہوں گا. جو ہمارے مسلمان تمہاری قید میں ہوں گے ہم ان کا مطالبہ نہیں کریں گے, تم انہیں واپس نہ کرنا, لیکن جو تمہارے ہوں گے ہم بھیج دیں گے, ہمیں تمہارے کافروں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے مسلمانوں کو رکھو, اس لیے کہ جو ہمارے سچے مسلمان ہیں نا وہ قیدی رہ کر بھی وہاں جہاد کریں گے. جو ہمارے ہیں, جو ہمارے سچے مومن ہیں وہ وہاں رہ کر جہاد کریں گے, اس لیے کہ جو دل کی گہرائیوں سے بہت توجہ ادارے محترم, جو دل کی گہرائیوں سے اقرار توحید کر چکے ہیں, جو دل کی گہرائیوں سے اقرار نبوت کر چکے ہیں, وہ کہیں بھی رہے ہمارے رہیں گے, وہ کہیں بھی رہے ہمارے رہیں گے. جو تھوڑا کمزور قسم کے لوگ ہیں انہیں ہم قیدی نہیں بننے دیں گے, انہیں ہم اپنے ساتھ ہی سلوات بھیجیں گے محمد. جن سے ہمیں خطرہ ہے, توجہ ہے نا, جن سے ہمیں خطرہ ہے ہم انہیں تمہارے پاس پہنچنے ہی نہیں دیں گے. لیکن جو کامل ایمان ہیں وہ وہاں رہیں گے, تم واپس نہ کرنا, اپنے کافر تم واپس لے جانا, تاکہ وہ بہت توجہ ہم میں رہ کر ہماری مخبری نہ کریں. بصیرت ہے جان محترم بھائی, ایک مطلب ضرور بھیج دیں آپ. ایک بات اور بابا کے بلند روپ دے جو ہے سنانے بتانا, یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ملت مسلمہ کو ادب و احترام کے ساتھ غور کرنا چاہیے, علمی انداز میں غور کرنا چاہیے کہ یہ کون سی بصیرت تھی سرکار رسالت ماب کی, جہاں اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی ہے اور ازان محترم اتنی دب کر شرائط منظور کی ہے کہ بہادروں کو اعتراض ہو گیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جتنا مجھے آپ کی نبوت میں آج شک ہوا ہے آج سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تھا. فرمائنا سب میرے بابا کے بعد مولا آپ کو سلامت رکھے. میں اپنے تمام موزز سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر, ہمارے بھائی راشد ربانی صاحب بھی یہاں ہیں, ہمارے صوبائی وزیر حاجی منور عباسی بھی یہاں ہیں, ہمارے بھائی فرید انصاری صاحب بھی یہاں ہیں. ان سب کی موجودگی میں میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ وہ منزل فکر ہے حسینیت کے پلیٹ فارم سے جسے کہ ہمیں فکری اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ بڑے بڑوں کو اعتراض ہو گیا تھا اس انداز جہاد پر, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہ جملہ ہے توجہ, ایک مطلب ضرور بھیجے محمد علی. اور یہ بات ذہن میں رہی ہے جان محترم کہ صلح حدیبیہ کوئی منزل اول پر نہیں ہو رہی, اس سے پہلے جنگیں بھی ہو چکی ہیں. اب تو اسلام کا اختتامی زمانہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, اس سے پہلے جنگیں بھی ہو چکی ہیں. اتفاق یہ ہے کہ جب ہر جنگ کا فاتح ہے وہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, نہ جنگ پر اصرار کرتا. سوال دے دینا مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہر جنگ کا فاتح ہے وہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, وہ جنگ کی بات نہیں کرتا, اور جو کسی جنگ میں نہیں رکے وہ اس وقت جنگ کی بات کر رہے ہیں. مگر اس وقت جنگ ہوتی, اگر اس وقت جنگ ہوتی, اگر اس وقت جنگ ہوتی تو فتح مکہ فتح مبین کی آیت لے کر افق انسانیت پر نہ ابھرتی, لیکن پیغمبر کا یہ جہاد, معصوم کا یہ جہاد, معصوم کی اس صلح کو پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں بھی حصہ لیا, بدر میں بھی حصہ لیا, خیبر میں بھی حصہ لیا, خندق میں بھی حصہ لیا, یہ سب جہاد ہے. اس لیے کہ دفاعی جنگیں ہیں, اپنے دفاع میں تلوار اٹھانا جہاد ہوا کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے نہ بدر کو فتح مبین کہا, نہ احد کو فتح مبین کہا, نہ خیبر کو فتح مبین کہا, نہ خندق کو فتح مبین کہا. معصوم نے تو جہاد صلح حدیبیہ کہا تھا, اس کے لیے آیت قصیدہ پڑھ کے نازل ہوئی, ان نے فتحنا لکا فتح مبینا سروا میرے محمد.
یاد رکھیں ایک جملہ اور عرض کرتا چلو اس مسئلے پر, کہ جہاد سیف جہاں ہوتا ہے نا, تلوار سے جب جہاد ہوتا ہے وہاں آتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب, وہاں اللہ کی نصرت ہوتی ہے اور فتح قریب ہوتی ہے. لیکن جہاں جہاد بالقلم ہو وہاں نصرت کی خبر نہیں آتی, وہاں فتح مبین کی آیت آتی ہے. اللہ اللہ, وہاں فتح مبین کی آیت آتی ہے. جہاد کے لیے ہے نصر من اللہ, جہاد کے لیے فتح مبین. صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے فتح مکہ. میں آگے چل کے ابھی عرض کروں گا. اعزاز محترم شبلی رحمانی نے اس صلح حدیبیہ میں بس ساری زحمت آپ کی تمام, اب یہاں سے میں آپ کو نتیجے دے رہا ہوں انشاءاللہ. صلح حدیبیہ کے متعلق شبلی رحمانی نے لکھا کہ ابو طالب کا بیٹا علی وہ عظیم انسان ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی پیغمبر اسلام کے کسی اقدام پر اعتراض نہیں کیا. ہم خوب سمجھتے ہیں اس انداز پارسائی کو, اللہ جانے کس کس کے اعتراض چھپانے کے لیے علی میں اعتراض کی گنجائش, کہاں کہاں کے اعتراض چھپانے کے لیے یا اعتراض کی گنجائش ڈھونڈی گئی. شبلی نوانی خود ہی کہتے ہیں کہ علی نے ہر وہ اقدام کیا جو پیغمبر اسلام نے کہا, مگر جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو علی صلح نامہ لکھ رہے تھے. انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا اور میری آواز اور گلے نے ساتھ دیا اور آپ نے فرمائی توجہ, مولا نے کیا کرم, تو ایک تاریخی فیصلہ گزشتہ مجالس کی طرح اس مجلس میں بھی آپ کی سماعتوں کے لیے نظر کروں گا اور اپنے معزز مہمانوں کی سماعتوں کے لیے نظر کروں گا, مگر توجہ میں آپ کی پوری چاہوں گا اظہار محترم, اس لیے کہ مضمون اپنی وضاحت کی منزل پر ہے. آئندہ دو مجالس ہیں جہاں ہمیں جہاد معصوم کے چیپٹر کو کلوز بھی کرنا ہے. اس جملے پر آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. شبلی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے کسی اقدام پر عمل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے کبھی کوئی تردد نہیں کیا, کسی تردد اور تکلف کا مظاہرہ نہیں کیا. لیکن جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو علی نے سب سے اوپر لکھا, یہ معاہدہ ہے کافروں اور محمد رسول اللہ کے درمیان. بالکل آپ کی یہ توجہ مجھے چاہیے اور اس میں سے ایک تاریخی نتیجہ انشاءاللہ چھلکے گا جذبہ امام بارگاہ جب یہ جملہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. شبلی رحمانی لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کو لکھا علی بن ابی طالب نے اور ید اللہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا. کتنے مسئلے حل کر گئے ہیں علی صلح حدیبیہ میں, یہ میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں. علی نے لکھا یہ معاہدہ ہے کافروں اور محمد الرسول اللہ کے درمیان. کافروں کے نمائندوں نے کہا کہ بھائی اس میں سے لفظ رسول اللہ نکالو, اس لیے کہ اگر ہم انہیں رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کیسا. نہیں غور کیا آپ نے, آپ یہیں تو آپ کو غور فرمانا ہے. شبلی نوانی کے لفظ یہ ہے, کافروں نے اعتراض یہ کیا کہ اس جملے میں سے رسول اللہ نکال دو, اس لیے کہ رسول ہی پر تو جھگڑا ہے, رسول تو ہم مان نہیں رہے. لکھو یہ معاہدہ ہے کافروں اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان, اگر ہم رسول اللہ تسلیم کر لیں, پوری طرح تو اعزاز محترم, اگر ہم محمد رسول اللہ تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا کیسا. یہ لفظ رسول اللہ کا تو یہاں شبلی نوانی کو اعتراض کی گنجائش نکل آئی. پیغمبر اسلام نے کہا علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو. اللہ جہاد معصوم دیکھیں تو صحیح, کہاں تک پہنچے ہیں رسول. اس لیے کہ نگاہ معصوم تو فتح مبین پر لگی ہوئی ہے نا, توجہ نگاہ معصوم تو
فتح مبین پر لگی ہوئی ہے نا علی، اس میں سے نبض رسول اللہ نکال دو. دوستو صرف اتنا ہوا ہے جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا، علی نے قلم اور کاغذ غسل نامے کا کاغذ پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ میں نبض رسول اللہ نہیں کہا سکتا، آپ اپنے دستے مبارک سے کاٹ دیجئے، اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں. تم علی کے مقام کو سمجھے کہاں شبلی؟ علی کوئی عام کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، علی نے تصدیق رسالت کی تھی، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ پہ قلم نہیں چلایا. یہ کہہ کر رسول کی خدمت میں کاغذ اور قلم پیش کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے. مدعی اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن سچا گواہ کبھی پھرا نہیں کرتا.
توجہ چاہتا تھا عدیدان محترم، علی نے آپ نے غور نہیں کیا شکر پر، پھر غور کر لیں گفتگو اور معراج پر چلی جائے گی، آپ کی تمنا کے کوشل میں اور تمیانیاں آ جائے گی. اگر آپ نے ذرا سا غور کیا، علی نے کہا یا رسول اللہ یہ لفظ رسول میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے تصدیق کی ہے، آنے والا مورخ لکھ دے گا کیسا گواہ ہے. اللہ اکبر، کیسا گواہ ہے جو اپنے ہاتھ سے خود لفظ رسول پہ قلم چلا رہا ہے. آپ چونکہ مدعی رسالت ہیں، آپ اپنے دستے مبارک سے یہ پورا جملہ کاٹ دیجئے. دوستو تاریخ میں یہ جملہ ہے، اب آپ جانے اور میرا مولا جانے، میں تو ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ ہے. دوستو اس سے بڑھ کر مجھے ایسا طالب علم جملہ دے نہیں سکتا. علی نے لفظ رسول اللہ کو اپنے دستے مبارک سے نہیں کہا، بلکہ قلم اور کاغذ رسول اللہ کو دے دیا. سرکار آپ اپنے دستے مبارک سے یہ جملہ کاٹ دیجئے، جو چاہے جملہ لکھ دیجئے. سرکار نے قلم توجہ سرکار نے قلم ہاتھ میں لیا، کاغذ ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ سے جملہ کاٹا، لفظ محمد ابن عبداللہ لکھا. اے ابو طالب کے بیٹے، میں تیری بصیرت کے قربان، تو نے رسول کو کاغذ اور قلم دے کر قیامت تک کے سیرت نگاروں کے منہ پر تماچا مار دیا. اب نہ کہنا کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. تدبر کرنا چاہیے پیغمبر اسلام. اب یہ عجیب دنیا کا مزاج ہے، علی کاغذ اور قلم دیتا ہے تو مجرم، لوگ مانگنے پر بھی نہیں دیتے تو منصف سروا دے دینا محمد. لیکن سلح حدیبیہ وہ پیمانہ ہے، وہ معیار ہے جو فتح مبین کی علامت قرار پائی، فتح مبین کی علامت قرار پائی. اسی ایک سلحوں نے فتح مکہ کا راستہ بھی ہموار کیا، جہاد معصوم، فتح مکہ کا راستہ اور معصوم کا جہاد. دیکھے اسی کے نتیجے میں چند مہینے گزرنے کے بعد، میرے مولا مجھے طاقت دینے میں یہ جملہ پہنچا دو کسی طرح نتیجے کے طور پر آپ کی سماعتوں تک. چند ہی مہینے گزرنے کے بعد، صلح حدیبیہ کے چند ہی مہینوں کے بعد فتح مکہ نصیب ہوئی، اور اللہ کا رسول 10,000 کا لشکر جرار لے کر، تاریخ جملے یہ ہیں، 10,000 مسلمان تھے پیغمبر اسلام کے جلوں میں جب آپ فاتح اعظم کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے. بہت توجہ، اس کی تفصیل تو میں کل بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ یہاں عرض کرنا ہے. 10,000 چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ، لیکن جب حضور مکہ میں پہنچے، سرکار نے حکم دیا، جہاد معصوم دیکھیں، سرکار نے حکم دیا اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لو، لشکر کی دہشت نہ ہو مکے والوں پر. یہ وہی مکہ ہے نا جہاں سے مجبوراً نکالے گئے تھے. لیکن معصوم کا ضرب دیکھیے، کہا اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لو تاکہ کسی پر دہشت طاری نہ ہو. بہت توجہ اس جملے پر اظہار محترم، تاکہ کسی پر دہشت کوئی جان کے خوف سے کلمہ نہ پڑھے. اپنی تلواریں میانوں میں ڈالو، 10,000 کے لشکر نے اپنی تلواریں میانوں میں ڈالی. پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں، سارا جنگ کی ہے، ہم نے جاہلیت کی ہے، ہم نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. ساری باتیں کافروں اور مجرموں کے ذہنوں میں آ رہی ہیں، اس لیے کہ فکر معصوم کو کفر سمجھ ہی نہیں سکتا. سب لڑ رہے ہیں نا کہ آج تو اللہ کا رسول فاتح اعظم کی حیثیت سے پیغمبر اسلام, مولا آپ کو سلامت رکھے دوستو, پیغمبر اسلام سیدھے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور ایک چھڑی ایک عصا, مورخین نے لکھا سرکار رسالت مآب کے دست مبارک میں ہے, کعبے کی نیچی دیواروں پر جتنے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے. اصل میں مسئلہ یہ تھا دوستو کہ عرب میں جتنے قبیلے تھے اتنے بت تھے کم وقت, 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں, تو 360 قبیلے تھے, ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا وہ اتنا بڑا بت بنا لیتا تھا, اور ہر طاقتور قبیلے کا بت اتنی ہی بلندی پر رکھا جاتا تھا. توجہ ادارا محترم, ہر قبیلے کا, چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کا, بڑے سے بڑے کا, آمادہ ہے سننے کے لیے فیصلہ کو جملہ, چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کا بت بھی خانہ کعبہ میں تھا, بڑے سے بڑے قبیلے کا بت بھی خانہ کعبہ میں تھا. دوستوں کی فرمائش پر یہ جملہ دہرا رہا ہوں, دوستو آپ ذرا سا توجہ فرما لیں, اپنے موزوں مہمانوں کی نظر بھی کر رہا ہوں اس جملے پر توجہ فرمائیں, چھوٹے سے چھوٹا بت بھی ہر قبیلے کا موجود تھا, بڑے سے بڑا بت بھی ہر قبیلے کا موجود تھا, ہر قبیلے کا بت یعنی جتنے بت پرست قبیلے تھے. توجہ فرمائی, پھر غور کریں دوستو, خدا کی قسم ساری رات پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے اس جملے پہ توجہ نہیں, اگر جلدی جلدی سننا ہے تو جملے پہ توجہ فرما لیں آپ, اس لیے کہ میں پوری مجلس کا ماحسن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, 360 قبیلوں کے بت تھے, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اتنا ہی بڑا اس کا بت تھا, اور اتنی ہی بلندی پر وہ رکھا رہتا تھا. یہ تاریخ عرب لکھنے والوں نے متفقہ طور پر, جسٹس طارق امیر علی نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک بت خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھا ہوا تھا, دیواروں پر طاقوں پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بظاہر روزے قبیلہ پیدا ہوتا تھا روزے بت بنا دیتا. یہ قبیلے جب بھی پیدا ہوتے ہیں بت بنا دیتے ہیں, توجہ حسن مطلب, روز ایک قبیلہ پیدا ہوتا تھا روز ایک بت بنا دیا کرتے تھے, اس طرح سے تعداد بڑھتے بڑھتے 360 بتوں کی تعداد خانہ کعبہ میں ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے, میں صرف تاریخ اسلام کے مورخ سے رضویہ امام بارگاہ کے صدی الشام اس طرح کے حوالے سے ایک تاریخی سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ صرف یہ کہ جب ہر قبیلے کا بت موجود تھا, عرفان حیدر آبدی محرم کی 7 تاریخ کو رضویہ امام بارگاہ سے چیلنج کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہے, اے ابو طالب کو, اے رسول اور آل رسول کے آبا و اجداد کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں, میں آج ہی اپنا مذہب شیعہ تبدیل کر دوں گا اگر ان 360 بتوں میں کوئی بنی ہاشم کا بت دکھا دے. بنی ہاشم کا تھا, یہی کلید بردار حرم تھے, یہی کلید بردار حرم تھے, یہی وارث کعبہ تھے, تو اگر معاذ اللہ یہ قبیلہ بت پرست ہوتا تو ان کا بت تو سب سے زیادہ بلندی پر رکھا ہوتا, لیکن اس قبیلے کے بعد دنیاوی اعتبار سے جو طاقتور قبیلہ تھا وہ ابو سفیان کا قبیلہ تھا, اسی لیے اس کا بت جس کا نام عرصہ تھا وہ کعبے کی اونچی دیوار پر رکھا ہوا تھا, جسے علی نے مہر نبوت پر قدم رکھ کے توڑا تھا, جسے علی نے اب پتا چلا نا کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر پیغمبر اسلام نے لشکر اسلام سے کسی کا انتخاب نہیں کیا بت شکنی کے لیے, صرف علی کا انتخاب کیا, اس لیے کہ کسی کا انتخاب موضوع ہو ہی نہیں سکتا تھا, اگر لشکر میں سے کسی کو لے لیتے تو ہر قبیلے کا بت وہاں موجود تھا. ہر قبیلے کا بت وہاں موجود تھا, کسی اور سے بت شکنی کرا ہی نہیں سکتے تھے عزیزان محترم, اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا علی ہم شانہ جھکاتے ہیں تم مہر نبوت پر قدم رکھو. اللہ اکبر, عظمت مولا کائنات پہ آپ صلوات بھیج دیں محمد. علی ہم شانہ جھکاتے ہیں تم مہر نبوت پر قدم رکھ کر, جو بت بلندی پر رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ دو. علی نے مہر نبوت پر قدم رکھا, کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا, اس بت شکنی میں کسی تلوار کو دخل نہیں ہے, پر جہاد معصوم دیکھیں, کوئی خون نہیں بہا, محمد رسول اللہ کا شانہ ہے, علی ولی اللہ کا ہاتھ ہے, بتوں کی گردن ہے. تاریخ صرف اتنا ہی بتاتی ہے. تو جو ہے نا مہر نبوت پر, اب مجھے نہیں پتا کہ علماء اکرام کیا کہیں گے, میں تو استدلال کی منزل پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی یہ مہر نبوت کیا تھی؟ اس مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ بھی آیت ہے, محمد رسول اللہ بھی آیت ہے. ہے کوئی مسلمان تو معاذ اللہ قرآن کی آیت پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جائے, دنیا اسے کافر اور مرتد کہہ دے. اس لیے کہ قرآن پر کسی کا پیر نہیں آیا کرتا, مگر علی کے پاؤں مہر نبوت پر ہیں. کس لیے ہیں؟ کہ قرآن پر کسی کا پاؤں نہیں آتا, لیکن قرآن پر قرآن آ سکتا ہے. حضرت بھائی فرید انصاری صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے. ارے فرید انصاری اور سہیل انصاری صاحب کی والدہ کا انتقال بھی ہوا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ خدا بندے عالم انہیں جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے. حضرت محترم, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ملت کو یہ اندازہ کرنا چاہیے اور اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ یہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک نہ خون ہے, نہ خرابہ ہے, نہ تلوار ہے. جہاں جہاں میں چلتی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا, اور جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنے موجود مہمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر آئے, کل ہم شریعت بل کے موضوع پر, شریعت کے موضوع پر عام ترین تقریر آپ حضرات کی سماعت کے لیے حجیا کریں گے, اور حکومت کو یہ بتائیں گے کہ شریعت کے مسئلے پر ہمارا موقف کیا ہے. ہم شریعت کے نظام کے خلاف نہیں ہے, شریعت کی حکومت کو مانیں گے, مگر حکومت کی شریعت کو نہیں مانیں گے. صلوات ہے محمد آل محمد. مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہماری فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں, آئے رضویہ امام بارگاہ میں, دیکھیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, ہمارا موقف کیا ہے. ہم نظریہ پاکستان پر بھی گفتگو کریں گے, تحریک پاکستان کے پس منظر پر بھی گفتگو کریں گے, قرارداد مقاصد پر بھی گفتگو کریں گے, پھر پوچھیں گے کہ کون سی شریعت لانا چاہتے ہو. صلوات ہے جناب محمد آل محمد. یہ تو تاریخ کا انقلاب ہوتا ہے نا, جس طرح وہاں شاہ جی جس طرح وہاں فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اس طرح یہاں سارے پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. پاکستان کو نا پاکستان کہنے والے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے آج اسلام کے بھی ٹھیکیدار ہیں, پاکستان کے بھی ٹھیکیدار ہیں. یہی نقاب تو ہم چہرے سے اٹھانا چاہتے ہیں. ہم سے پوچھے بغیر, ہماری تائید کے بغیر, ہمارے مشورے کے بغیر کوئی قانون, کوئی شریعت اس ملک میں نہ پاس ہو سکتی ہے, نہ نافذ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ڈرو اس وقت سے. ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان سب نے بنایا تھا, مگر اس وقت سے جب ہم کسی بین الاقوامی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیں کہ پاکستان بنانے میں جو حصہ ہمارا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جان محترم, یہی تو انقلاب ہے کہ اسلام کو اگر آپ دیکھیں, اسلام میں بھی ہم, پاکستان میں بھی ہم. اسلام نام ہے ابو طالب کی بصیرت, خدیجہ الکبرا کی دولت اور علی کی شجاعت کا. پاکستان نام ہے قائد اعظم کی قیادت اور راجا صاحب محمود آباد کی دولت کا. اسلام بھی ہمارا ہے, پاکستان بھی ہمارا ہے. آنا چاہے کسی کا جانا بڑا سب تیرے ماما سے بڑا محمد. یہ ہم ان شاء اللہ کل گفتگو کریں گے. ایک مطلب آپ اور درود بھیج لیں, محمد علی حنیف صاحب کے والد کا, نور محمد انصاری صاحب کا انتقال ہوا ہے, والدہ کا نہیں سہم ہو گیا اس سے. میں اس بات کی طرح سے اصلاح کرنا چاہتا ہوں, پروردگار عالم انہیں جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے. ایسا محترم, بات صرف اتنی ہے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ تو انقلاب کی بات ہے. ایک توجہ دوستو, انقلاب اسی کو تو کہتے ہیں. انقلاب میں ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے. فتح مکہ کی بات یہی تو ہوا نا دوستو, ظاہر مکہ فتح ہو گیا. ایک جملہ کہوں گا تو سارے مورخین نے لکھا ہے, بت چھگنی ہو گئی, سارے بت توڑ دیے گئے. ابو طالب کے غیور بیٹے نے خانہ کعبہ میں اپنی ولادت کا احسان احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دے دیا. اے مجھے خانہ کعبہ میں, اے مجھے خانہ کعبہ میں پیدا کر کے کائنات کی سب سے بڑی فضیلت عطا کرنے والے میرے پروردگار, میری غیرت کا تقاضا تھا کہ جس کعبے میں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اس کعبے میں کوئی بت نہ رہے. بہت توجہ جانے میں ذرا, اس کعبے میں کوئی بت نہ رہے. علی نے حج جداؤ احسان اللہ احسان کا بدلہ اسی انداز میں دیا, کوئی اس طرح سے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالا کہ بقول شاعر کے کہ بتوں نے سوئے کعبہ آج تک مڑ کر نہیں دیکھا. تو ہے نا بتوں نے سوئے کعبہ آج تک
نہیں. دوستو آپ نے غور نہیں کیا اس چکے تھا, ایک ذرا سا اور توجہ فرما لیں. علی نے بت شکنی کی, اور میرے نوجوان دوستو اور تاریخ کے طالب علموں فخر کے ساتھ رضویہ امام بارگاہ سے جاؤ, اعتماد کے ساتھ اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں یہ بات فیڈ کر کے جاؤ رضویہ امام بارگاہ سے جو میں آپ کو مولا حسین کے صدقے میں ادا کر رہا ہوں. یاد رکھو تاریخ آدم و عالم میں صرف دو بت شکن گزرے ہیں, ایک ابراہیم, میں نے تیسری مجلس میں کہا تھا ایک ابراہیم کا بیٹا علی, تیسرا کوئی بت شکن نہیں ہے. سوال ملے
اور کوئی بت شکنی نہیں, جنہوں نے اللہ کی راہ میں بت شکنی کی ہو. محمود غزنوی کو میں بت شکن نہیں مانتا, سومناتھ کے مندر کو فتح کرنا بت شکنی نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے اتنا مل گئی تھی کہ سونے اور چاندی بتوں کے پیٹ میں بھرے ہوئے ہیں, تو سونے اور چاندی کے لالچ میں بتوں کو توڑنا اور بات ہے, اللہ کی رضا کے لیے بت شکنی کرنا جہاد معصوم ہے. سلامات میرے محمد والے جہاد ہے. بتوجو تو علی کائنات آدم و عالم کا, ذریت ابراہیم کا وہ بت شکن, مولا آپ کو سلامت رکھے, وہ بت شکن کہ جس نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر بت شکنی کی, اور آج تک دنیا حیران ہے. استاد کا مجھے یاد آ گیا دوستو, ذرا سا آپ کا مجھے فرمانے لطف آئے گا میری ساری تقریر ایک طرف, اور یہ شعر جو مجھے تمام سے موقع پر یاد آیا, استاد قمر جلالی کہتے ہیں مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے, مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی حج مسلمانوں پہ فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے جسے اللہ استطاعت دے, جسے اللہ طاقت دے. استاد کہتے ہیں مسلمانوں پہ آخری آدمی تک مولا ان عظیم الشان استماعات کو چشم پت سے محفوظ رکھے, سب سنیں اس جملے پر, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. مگر استاد کہتے ہیں طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. نہیں پھر نہیں سناتا میرا, دیکھو میرا شعر تو نہیں ہے جو آپ دار نہیں دے رہے, استاد کا شعر ہے. پوری طاقت و توانائی ہے حیدری, ایک بزرگ نے اتنی دور سے کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگایا ہے تاکہ نوجوانوں کو کوئی جوش آئے. پتا ہے کہا کرو یا علی مدد سے کیا ہوتا ہے, ارے بھائی یہ تو عرفان رابطی سے پوچھو, یا علی مدد تو آج بھی میرا مشکل کشا ہے, میں جب بھی تھک جاتا ہوں سانس لینے کے لیے کہتا ہوں علی کا نعرہ لگاؤ, تو علی تو آج بھی سانسیں دے رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. حج تو سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ کعبے کے گرد جو چکر لگاتے ہیں نا حاجی, حاجی صاحب غور فرمائیے آپ بھی, بڑی خوبصورت بات استاد قمر جلالی نے کہی ہے, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, طواف کعبہ استاد کہتے ہیں کہ طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. یہ راز سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کعبے کا طواف کیوں کیا جاتا ہے, پھر خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اللہ آپ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو لطف آئے گا یہ شعر جب آپ کو طواف کرتے ہوئے یاد آئے گا, ہم نے بھی جب عمرہ کیا تھا وزیر اعظم کے ساتھ اور طواف کر رہے تھے تو ہمیں بھی لطف آ رہا تھا, استاد قمر جلالی کا یہ شعر ہمیں بار بار یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, طواف کعبہ ایک راز
راستے میں آئے کیا راز ہے؟ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے؟
مراحل میں ہے اور کل انشاءاللہ اس عشرے کی اہم ترین تقریر. لیکن دوستو آج میری اپیل خالی نہیں جانا چاہیے, ہمارے والنٹیئرز ہمارے رضاکار ٹرسٹ کے موجود ہیں, آپ جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی مالی معاونت فرما سکتے ہیں وہ مالی معاونت فرمائیں. ہمارے یار بھائی کی والدہ بہت علیل ہیں, ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے, اور جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات مریض ہیں ہماری دعا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں مولا ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے. ایک اور مومنہ نے ابھی مجھے پرچی بھیجی تھی, ان کے یہاں بھی کوئی علالت ہے, میں دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں خدا امام حسین کے صدقے میں, جناب فاطمہ سہرا کے صدقے میں, بیمار سہرا کے صدقے میں, انتظار کرنے والی سہرا کے صدقے میں, بھائی کا انتظار کرنے والی سہرا کے صدقے میں, مولا تمام مومنین و مومنات کو صحت کامل عطا فرمائے. جو بھی مومنین اور مومنات ہمارے جتنے دوست احباب ان مجالس میں آ رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں, مولا وہ جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہیں جناب قاسم نوشاہ کے صدقے سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. دوستو آج نوشاہ کی مہندی ہے, آج محرم کی 7 تاریخ ہے, آج حسن کے لال کا ماتم ہے, آج ام فروہ کے چاند کا ماتم ہے, آج ایک رات کے بیاہے کا ماتم ہے, آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر گھر سے مہندی اٹھا رہے ہیں, گھر گھر سے مہندی اٹھا رہے ہیں, سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آج منتیں بڑھائی جا رہی ہیں, آج منتیں مانگی جا رہی ہیں, آج درگاہوں میں خواتین خصوصی طور پر حاضریاں دے رہی ہیں. میری ماں بہنوں اللہ تمہارے بچوں کو سہرے سجائے, اللہ تمہارے ارمان پورے کرے. آج کی رات ام فروا کو ضرور پسا دینا, آج کی رات ام فروا کا ضرور ساتھ دینا, اس لیے کہ ام فروا کے چاند کو ایک رات دولہا بننا نصیب ہوا. اداداروں کسی نے ایسا سہرا نہیں پہنا, ایسا سہرا نہیں پہنا تو ایک رات کھلا ہو اگلے دن خاک میں مل گیا ہو. حسن کا اللہ جانے ان باپ اور بیٹے کی تقدیر کیا تھی, باپ کے جنازے میں اتنے تیر تھے, دوستو مصائب میں جہاد معصوم کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مصائب میں جہاد معصوم, اپنے عنوان سے مسلسل ہو جاؤں, یہ مولا کی عطا ہے, میری طاقت نہیں ہے. دوستو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جملہ سن لو, حسن کا جنازہ لے کر حسین چلے ہیں, جنازے کے لیے حکم یہ ہے کہ جنازے کو جو کفن دیا جاتا ہے اسے بھی لوہا نہ لگایا جائے, اسے بھی قینچی سے نہ کاٹا جائے, اسے بھی سوئی سے نہ سیا جائے, اتنا ہے احترام میت. یہ کلمہ پڑھنے والے تھے کہ جنہوں نے استقبال کیا ہے تیروں سے فاطمہ کے لال کے جنازے کا. مجھے نہیں پتا کتنے تیر لگے, لیکن اللہ اکبر, یہاں بھی تلوار کھینچ سکتی تھی, یہاں بھی عباس کو چلا لیتا. میں جناب قاسم پر بعد میں گفتگو کروں گا, دو جملے پہلے سن لو. دوستو یہاں بھی تلوار کھینچ سکتی تھی, یہاں بھی کربلا بن سکتی تھی. جب حسن کے جنازے کا راستہ روکا گیا ہے, بنی ہاشم کے قمر کو جلا لایا ہے, جنازہ چھوڑ کر سیدھے گھر میں واپس آئے ہیں, دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کو عباس نے اتارا ہے, زینب نے راستہ روک کر کہا عباس کہاں جا رہا ہے؟ عباس عباس تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ غازی اتنے جلال میں ہے کہ تلوار ایک طرف کر کے بہن کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے, شہزادی زینب آج نہ روک, کل جب کہے گی رک جاؤں گا. شہزادی آج نہ روک, نہیں بیٹا میرے بھائی کو بھائی کا جنازہ لے کر جا رہے ہو, تلوار لے کر نہ جاؤ. ادا دارو حسین نے کہا عباس تلوار نہیں کھینچنا,
غریب کے جنازے کو واپس لے چلو ہم ماں کے پہلو میں دفن کر دیں گے، مگر جنازہ اس حالت میں نہیں تھا کہ فوری طور پہ جنت البقیع لے جایا جاتا. ادادارو مولا تمہیں سلامت رکھے، یہاں جنت البقیع کی شبی بن رہی ہے، اجڑی ہوئی جنت البقیع آپ ہی کے تعاون سے بنے گی. میں کل عرض کروں گا اس کے متعلق، آج ایک جملہ سن لو اور یہ مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا. حسن کا جنازہ حسین واپس لے کر گھر میں آئے، یہ جہاد صبر تھا، صبر کے ذریعے سے حسین نے جہاد کیا. گھر میں جنازہ واپس لائے،
مجھے نہیں پتا کہ حسن کا جنازہ کس حالت میں تھا، میں نے تو تاریخ میں اتنا پڑھا کہ زینب نے جو ہی بھائی کے جنازے کو دیکھا نا، سینے پہ ہاتھ مار، میری ماں بہن سنو گے جملہ، سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا. سن لیا آپ نے نظر، میں نے تو اپنے مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ میری ماں بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے جن کے بھائی ہیں، پرسا دیا کرو فاطمہ کی بیٹیوں کو، اس لیے کہ یہ قیامت صرف زینب و کلثوم نے دیکھی ہے جو زمین پر بیٹھی ہوئی بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، تیر نکالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. میں جناب قاسم کے مسائل پڑھنے ایک جملے میں، مگر اس پس منظر سے پڑھ رہا ہوں.
عزادارو جناب امام حسن کی بیوہ کا نام ہے ام فروا، اپنے وارث کی بے کسی کو نہیں دیکھا گیا، برداشت نہیں ہوا جب جنازے کو، اس لیے کہ غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی بغیر دفن ہوئے کبھی واپس نہیں آتا، کتنا بھی غریب آدمی ہو. یہ تو فاطمہ کا لال تھا، یہ تو رسول کا نواسا تھا، اس کا جنازہ مسلمانوں نے واپس بھیج دیا. عزادارو بس دو جملے اور مجلس ختم کر دوں گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس جملے پہ توجہ کر لیں، جناب ام فروا زمین پہ بیٹھی سر کے بال کھولے ہوئے دو برس کے قاسم کو اپنی گود میں لیے ہوئے کہہ رہی ہیں قاسم، ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے نا اپنی اولاد پر، بیٹوں پر، قاسم 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 اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ اس غربت میں واپس نہ آتا. قاسم تو نے باپ کی غربت دیکھی ہے، قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تیرے باپ کا جنازہ اس طرح گھر میں واپس نہ آتا. قاسم ماں کی غربت کا خیال رکھنا، ماں غریب ہو گئی دو برس کا قاسم امام کا بیٹا ہے نا، اپنی معصوم زبان سے کہتا ہے اماں فکر کیوں کرتی ہو، مجھے جوان تو ہونے دو. ارے اماں باپ کا تو لاشا بھی واپس آ گیا، تب تو مجھے اپنا بیٹا کہو گی، میرا تو جنازہ بھی نہیں آئے گا، لاش کے ٹکڑے اٹھائے جنا کرنا جنا کرنا تم کرو نا سارو.
ہو گئی مجلس، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ملی قاسم کو اجازت، کیا سوار حسین نے، پہنچا ایک رات کا بیاہ. ٹھہرو بیٹا، جب میں کہوں جب تابوت لانا جب مہندی لانا، جملہ سنو متوجہ رہے میری طرح بدادارو، جی بھر کے روئیں گے، یہ کوئی معمولی شہادت تو نہیں ہے. میں بتاؤں گا حسین کے دل پر کتنا زخم لگایا ہے اس شہادت نے. گیا قاسم، گیا قاسم بدادارو، کیا جہاد، دکھائی باپ دادا کی شان، ہوا زخمی، مختصر کر دیا، ہوا زخمی، گرا گھوڑے سے. اے جناب قاسم اتنے لاڈلے تھے، اتنے ناز سے حسین نے پالا تھا کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا نظارو، اس نے حسین کو آواز دی ہے، مگر جب قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا، قاسم نے بے سال تک اماں میں گر گیا، ماں کو بلایا ہے اماں میں گر گیا. حسین دوڑے، راوی بیان کرتے ہیں ادھر قاسم گھوڑے سے گرا، ادھر 500 گھوڑے قاسم کے لاشے کو پامال کرتے ہوئے گزر گئے.
کیا سن رہے ہو دادارو؟ میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑتا. اگلا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. مولا مجھے طاقت دے یہ جملہ ادا کرنے کی. رادارو راویہ نے مقتل نے یہ لکھا ہے, اتنی بے دردی سے قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں چپک گئے تھے. مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا. گھوڑوں کے سموں میں گوش کے ٹکڑے چمک گئے تھے, اتنی بے دردی سے یہ لاشا بکھرا ہے. حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں, ادھر دیکھا, اب سن لینا آخری جملہ, ادھر دیکھا قاسم دور دور نظر نہیں آیا. حسین نے دائیں جانے دیکھا, قاسم دور دور نظر نہیں آیا. حسین نے بائیں جانے دیکھا, قاسم دور دور نظر نہیں آیا. جب قاسم نظر نہیں آیا, حسین کہتے ہیں قاسم بیٹا غریب چچا بلا رہا ہے, آواز دو بیٹا ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آتا. جرا کرنا کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. میری ماں بہنیں آئی ہیں نا قاسم نوشاہ کا ماتم کرنے, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ادادارو لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے دوسری آواز دی, قاسم غریب بلا رہا ہے ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آتا, آواز دو بیٹا. کوئی آواز نہیں آئی. علماء کہتے ہیں تیسری مرتبہ حسین ایک بلندی پر چڑھے, بلندی پر چڑھ کر کہتے ہیں قاسم امام وقت بلا رہا ہے. لبیک کہو. سن لو گے جملہ. جیسے امام کا استغاثہ فضا میں گونجا, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین پر تڑپنے لگے, لاش کے ہر ٹکڑے سے آواز آئی السلام علیکم یا قاسم. آپ کرو بتاؤ کہ یہ جاؤ بات ایک منٹ, ایک منٹ اور تمہیں سلامت رکھے. ہاں روتے رہو روتے رہو. سوچا موجزہ دکھانا ہے قاسم کے مہندی برآمد کرنے کا. دیکھو ایک جملہ سن لو, مجلس اسی پر ختم کر دوں گا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین لاش کی ٹکڑ حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس پہنچے. علامہ رشید ترابی کا جملہ اور مجلس ختم. علامہ کہتے ہیں یہ واحد لاشا ہے جس پر حسین پہنچے. لاش کے ٹکڑوں کو بکھرا ہوا دیکھا, حسین سے کھڑا نہیں ہوا گیا, حسین زمین پر